پیر 19 جون کے سیربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام۔ لندن میں مسجد کے باہر لوگوں پر اندھا دھند گاڑی چڑھا دینے والے واقعے کی پولیس نے دہشت گردی کے قوانین کے تحت تفتیش شروع کر دی ہے۔ وجہ تجزیہ کار نے بتائی،
کیونکہ اس میں انہوں نے وہی ٹیکٹک یوز کیا ہے یہ فار رائٹ ایکسٹریمسٹ نے جو کہ نارملی ٹیررسٹ یوز کرتے ہیں۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ شمالی لندن میں ایک وین مسجد سے نکلنے والے لوگوں پر چڑھ دوڑی، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ برطانوی پولیس نے واقعے کو شدت پسندی کی کارروائی قرار دیا ہے۔ تفصیلات سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
برطانوی پولیس کے مطابق ایک وین اس وقت فٹ پاتھ پر چلنے والے لوگوں پر چڑھ دوڑی جب وہ آدھی رات کے قریب سیون سسٹرز روڈ پر فنزبری پارک کی مسجد میں نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے۔ وزیر اعظم ٹریزا مے نے آج ایک ہنگامی اجلاس بلایا ہے جس میں اس واقعے پر بات کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اس واقعے کو ممکنہ دہشت گردی قرار دے رہی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اسے ہولناک واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی ہمدردیاں زخمی ہونے والے افراد اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ اس واقعے کے بعد ایک 48 سالہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس واقعے اینی شاہد عبد الرحمان کے مطابق وین ڈرائیور نے کہا کہ وہ تمام مسلمانوں کو مارنا چاہتا ہے۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے سویلین خفیہ ادارے انٹیلیجنس بیورو کو پیناما لیکس کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کے اراکین کو ڈرانے، دھمکانے اور ہراساں کرنے سے روک دیا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر عدالت ناخوشگوار حکم جاری کرنے پر مجبور ہوگی۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد ملک۔
جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پاناما لیکس پر عمل درآمد سے متعلق درخواستوں کی سماعت کی۔ اس 3 رکنی بینچ میں شامل جسٹس عظمت سعید نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آئی بی کی طرف سے محض الزامات کی تردید سے کام نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ نے اپنے خط میں کہا ہے کہ جی آئی ٹی کے ارکان کے محض کوائف اکٹھے کیے گئے تھے، انہیں ہراساں نہیں کیا گیا۔ جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ کیسے مان لوں کہ ان کی مانیٹرنگ نہیں کی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس بیورو کے اہلکار کسی فرد کے لیے کام کرتے ہیں یا پھر ریاست کے لیے۔ ان درخواستوں کی سماعت کل پھر ہوگی۔
برطانیہ کی یورپ سے علیحدگی کے لیے باقاعدہ مذاکرات کا آغاز برسلز میں ہو گیا ہے۔ یورپی یونین کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ میشیل بارنیے کا کہنا ہے کہ فوری مقصد برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کے باعث پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال سے نمٹنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے حقوق، بجٹ سے متعلق معاملات اور آئرلینڈ کے ساتھ سرحد سے متعلق امور پہ بات ہوگی۔ برطانیہ کی جانب سے مذاکرات کی سربراہی کرنے والے ڈیوڈ ڈیوس نے کہا کہ برطانیہ مذاکرات کا آغاز مثبت رویے کے ساتھ کر رہا ہے اور مستقبل میں دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرنے کا خواہاں ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اب بھی 14 لاکھ پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے، جبکہ دنیا بھر میں اس وقت 6.5 کروڑ افراد یا تو مہاجر ہیں، پناہ کے متلاشی ہیں، یا پھر اپنے ہی ملک میں بے گھر ہیں۔ تفصیلات آصف فاروقی سے۔
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کی سالانہ رپورٹ کے مطابق سن 2015 کے مقابلے میں سن 2016 میں پناہ گزینوں کی تعداد میں 3 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین فلپو گرانڈی کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی سفارتکاری کی مایوس کن ناکامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا امن قائم کرنے کے قابل نہیں رہی۔ گرانڈی نے کہا کہ جبری دربدری کبھی نہ ختم ہونے والی جنگوں کی علامت ہے۔
نائجیریا میں پولیس کا کہنا ہے کہ 5 خواتین خودکش بمباروں نے ایک حملے میں 12 افراد کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ 11 افراد زخمی ہیں۔ پولیس کے ترجمان کے مطابق واقعہ شمال مشرقی ریاست بورنو میں پیش آیا، حملہ کوفہ کمیونٹی میں کیا گیا۔ قطر نے سفارتی روابط منقطع کرنے والے 4 عرب ممالک پر الزام لگایا ہے کہ وہ قطر کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں۔ سفارتی روابط منقطع ہونے کے 2 ہفتے بعد قطری حکومت کے ترجمان شیخ سیف بن احمد الثانی نے ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر شدت پسندی کو قطر کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ ان 4 ممالک نے شدت پسندی کی حمایت کا الزام لگاتے ہوئے قطر کے ساتھ سفارتی اور آمدرفت سے متعلق تمام روابط منقطع کر دیے ہیں، جبکہ قطر کی جانب سے ان تمام الزامات کی تردید کی جا رہی ہے۔ امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ ایک اتحادی جنگی طیارے نے رقہ صوبے میں ایک شامی فوجی جہاز مار گرایا ہے، جبکہ روس کے نائب وزیر خارجہ نے امریکہ کو شام کی افواج کے خلاف کارروائی کرنے پر متنبہ کیا ہے۔ تفصیلات شمائلہ جعفری سے۔
پینٹیگن نے کہا ہے کہ ایک امریکی جنگی طیارے نے شام کے بمبار طیارے کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ امریکی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے ٹھکانے کے قریب بم برسا رہا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ شام میں سرگرم امریکی اتحاد نے کوئی شامی طیارہ مار گرایا ہو۔ شام نے اس واقعے کی مذمت کی ہے اور تنبیہ کی ہے کہ اس کے خطرناک نتائج ہوں گے۔ ادھر روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ شام کی علاقائی سالمیت کا ہر صورت احترام کرے اور اس کے خلاف کسی بھی کارروائی سے گریز کرے۔ یہ واقعہ طبقہ شہر کے قریب پیش آیا جہاں سیرین ڈیموکریٹک فورسز شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے نبرد آزما ہیں۔
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ لندن کے علاقے فنزبری پارک میں مسجد کے باہر اس وقت ایک شخص ہلاک اور 10 زخمی ہوئے جب ایک شخص نے نمازیوں پر وین چڑھا دی۔ پولیس نے واقعے کو دہشت گردی کا حملہ قرار دیا ہے۔ وین کے ڈرائیور کو اقدام قتل کے ملزم کے طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حملے کے بعد وزیر اعظم ٹریسا مے نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور اسے گھناؤنا حملہ بھی قرار دیا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ جعفری کی زبانی۔
یہ واقعہ الصبح پیش آیا لندن کے شمال میں فنزبری پارک کے علاقے میں ایک شخص نے تیز رفتار وین نمازیوں پر چڑھا دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 8 افراد کو اس حملے کے بعد زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایک عینی شاہد خالد امین نے حملے کی تفصیل بتائی۔
وین اچانک سے بائیں جانب مڑ گئی بغیر کوئی اشارہ دیے۔ ایسا بظاہر ڈرائیور نے جان بوجھ کر کیا اور پھر اسے لوگوں پر چڑھا دیا۔ ایک شخص وین کے نیچے آ گیا۔ لوگ وین کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تاکہ وہ وین کو اوپر اٹھا کر اس شخص کو باہر نکال سکیں۔ اس کے بعد ایک شخص وین سے باہر نکلا، اسے لوگوں نے پکڑ لیا۔ وہ چیخ رہا تھا کہ کہاں ہیں سارے مسلمان، میں سارے مسلمانوں کو مارنا چاہتا ہوں۔ لفظ بلفظ اس نے یہ بات کی تھی۔
اس حملے کے بعد 3 ماہ میں تیسری مرتبہ ہے کہ لندن میں پولیس نے انسداد دہشت گردی کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ لندن میٹروپولیٹن پولیس کے ڈپٹی اسسٹنٹ کمشنر نائل باسو کے مطابق یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ موقع پر ہلاک ہونے والے شخص کی جان حملے کے نتیجے میں گئی، کیونکہ جس وقت یہ حملہ ہوا اس شخص کو فٹ پاتھ پر طبی مدد دی جا رہی تھی۔ انہوں نے مسجد میں موجود افراد کے تعاون کو سراہا۔
میں ان لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے حملہ آور کی گرفتاری میں پولیس کی مدد کی اور اسے قابو کر کے جلد حراست میں دے دیا، اور اس موقع پر لوگوں نے جس تحمل کا مظاہرہ کیا وہ قابل تعریف ہے۔
لوگوں نے حملہ کرنے والے شخص کو پکڑ لیا اور اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک عینی شاہد کا کہنا ہے کہ مسجد کے امام نے مداخلت کر کے حملہ آور کی جان بچائی۔
ڈرائیور کو گاڑی سے نکال کر زمین پر لٹا دیا گیا اور لوگوں نے اسے غصے میں مکے مارنے شروع کر دیے۔ پھر مسجد کے امام باہر آ گئے اور انہوں نے لوگوں کو حملہ آور کو پیٹنے سے منع کیا اور کہا کہ اسے زمین پر لٹائے رکھو اور پولیس کو فون کرو، یہی درست اقدام ہے۔
وزیر اعظم ٹریزا مے نے حملے کے بعد حکومت کی ہنگامی سیکیورٹی کمیٹی کوبرا کا اجلاس طلب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ظالمانہ عمل ملک کو تقسیم نہیں کر سکتا۔
This was an attack on Muslims near their place of worship.
یہ مسلمانوں پر ان کی عبادت گاہ کے قریب حملہ تھا، اور دہشت گردی کے ہر عمل کی طرح جو کسی بھی شکل میں ہو اس کا ایک بنیادی ہدف تھا۔ اس کا مقصد ہمیں تقسیم کرنا اور قوم میں موجود یکجہتی اور قومیت کے قیمتی رشتوں کو توڑنا ہے، لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔
برطانیہ کی مسلم کونسل نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور اسے اسلامو فوبیا کی پرتشدد شکل قرار دیا ہے۔ کونسل کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل مقتاد ویرسی کا کہنا ہے کہ مسجدوں کے ارد گرد مزید سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔
جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے دائیں بازو کے شدت پسند مسلمانوں سے نجات حاصل کرنے اور ان پر حملہ کرنے جیسی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کی ویڈیوز ہیں۔ مسجدوں پر پیٹرول بم پھینکے گئے ہیں اور ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب برطانیہ کی 50% آبادی اسلام کو اپنی تہذیب کے لیے خطرہ سمجھتی ہے اور 30% نوجوان سمجھتے ہیں کہ مسلمان برطانیہ پر قبضہ کر رہے ہیں۔
لیبر پارٹی کے رہنما جرمی کوربن فنسبری پارک سے ایم پی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ اس حملے پر انتہائی حیران ہیں۔
یہ رپورٹ آپ کے لیے ہماری ساتھی شمائلہ جعفری نے تیار کی تھی، جو بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تھی، اور اب میں آپ کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہیں لیے چل رہا ہوں۔ علاقے کا نام ہے فنسبری پارک، اور مسجد ہے وہاں کی جس کے باہر لوگ جا رہے تھے کہ جن پہ گاڑی چڑھائی گئی تھی۔ ہمارے ساتھی کاشف قمر اس وقت وہیں موجود ہیں۔ کاشف، کیا حال ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا صورت حال ہے؟
ویسے تو شفیع، اس یہاں کی گہما گہمی کو میلے سے تعبیر کیا جاتا عام حالات میں، لیکن دہشت گردی کے اس واقعے کے بعد یہاں پر مستقل آس پاس سے لوگ آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ پھول لے کر آ رہے ہیں، یہاں پہ پھول رکھ رہے ہیں، اور آس پاس کی مختلف برادریوں کے یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے، مسیحی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، چرچ کے رہنما آئے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ آ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ دو بالکل قریب قریب مساجد ہیں، ایک مسلم ویلفیئر سینٹر کے نام سے اور ایک فنسبری پارک کی مشہور مسجد ہے۔ تو یہاں پر ظاہر سیاسی رہنما بھی آئے ہیں، قائد حزب اختلاف جرمی کوربن، وزیر اعظم تھریزا مے، میئر صادق خان، یہ سارے لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا اور واضح کیا کہ یہ حملہ مسلمانوں پر نہیں ہے بلکہ لندن کی یکجہتی اور ہمانگی کی روح پر حملہ ہے۔
تو کاشف، حملہ آور پکڑا گیا تھا رات میں ہی، اس کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟
اس کے بارے میں پولیس نے کچھ بہت زیادہ نہیں بتایا ہے، یہ بتایا ہے کہ وہ سفید فام شخص تھا، 48 سال اس کی عمر ہے، اور جس وین کے ذریعے اس نے یہ حملہ کیا ہے، جو وین چڑھانے کی کوشش کی نمازیوں کے اوپر، وہ ویلز کی ایک کمپنی سے کرائے پر لی گئی تھی، اور وہ وین اور وہ شخص ظاہر ہے وہ پولیس کی تحویل میں ہے، پولیس کی تفتیش جاری ہے۔ اس سے آگے پولیس کچھ بہت زیادہ بتا نہیں رہی، لیکن یہ ضرور بتایا ہے کہ اس واقعے کی تفتیش دہشت گردی کے ہی واقعے کے نقطۂ نظر سے کی جا رہی ہے۔ آج جیسے آپ نے رپورٹ میں بھی سنا، وزیر اعظم نے کوبرا میٹنگ کی صدارت کی ہے، باقی تفصیلات ظاہر آہستہ آہستہ ہی آئیں گی۔
تو یہ علاقہ جہاں یہ مسجد ہے کہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا، یہ کس قسم کا ہے، یہاں کون کون سی برادریاں کمیونٹیز آباد ہیں؟
شفیع، یہ شمالی لندن کا ایک نچلے متوسط طبقے کا خاصا پرامق علاقہ ہے، اور یہاں پر اس کو ملٹی کلچرل، کثیر الثقافتی، کثیر اللسانی علاقہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پر سب سے بڑی تعداد میں آس پاس ظاہر مسلمان بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر افریقی نسل کے لوگوں کی خاصی بڑی تعداد موجود ہے، قریب کی ہی آبادیوں میں یہاں پہ یہودی مذہب کے لوگ ہیں، مسیحی ظاہر ہے یہاں کی اچھی خاصی آبادی ہے، تو سب یہاں پر سفید فام، ایشیائی، عرب، صومالی، مختلف ترکی کے اور یونانی نژاد بہت سارے لوگ، یہ ایک بہت ہی آپ کے لیے ایک طریقے سے میلٹنگ پاٹ ہے علاقہ، اور یہاں پر ایک فٹ بال کا بہت ہی مشہور کلب ہے آرسنل، اس کا اسٹیڈیم بھی بالکل ساتھ ہے، تو اس حوالے سے بھی یہاں پر خاصی ظاہرے کثیر النسلی ٹائپ کی آبادی ہے۔
کاشف قمر، فنسبری پارک کی مسجد کے پاس کے علاقے سے بہت بہت شکریہ۔ اور اب اسٹوڈیو میں ساجد اقبال سے بات، کہ جو ہمارے بی بی سی کے کمیونٹی افیئرز کے کارسپونڈنٹ بھی ہیں۔ ساجد اقبال، یہ جو لندن پولیس نے اب تک اس واقعے کو ہیٹ کرائم قرار دیا ہے، جبکہ مسلمانوں کا ایک طبقہ مطالبہ کر رہا تھا کہ اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا جائے، پولیس نے قرار دے بھی دیا ہے، تو یہ ہیٹ کرائم اور دہشت گردی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا
جی شفیع، جس وقت یہ واقعہ ہوا اس کے فوری بعد ہی ایسے مطالبات آنا شروع ہو گئے تھے کہ جو مسلمان تنظیمیں ہیں، جس کا پہلے ذکر بھی کیا، مسلم کونسل آف بریٹن، انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ جو جاری کی تھی رات کو، انہوں نے کہا تھا کہ سیدھا سادہ کہا تھا کہ جی بہت سارے لوگ اس سے دہشت زدہ فیل کریں گے، اپنے آپ کو دہشت زدہ محسوس کریں گے، تو اشارہ اسی طرف تھا کہ اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح لندن میں ہونے والے جو دیگر واقعات تھے، جیسے پارلیمنٹ پہ ہونے والا حملہ تھا یا لندن برج پہ ہونے والا حملہ تھا، اس کو جس طرح جو ہے ٹریٹ کیا گیا اس طرح اس کو بھی ٹریٹ کیا جائے۔ لیکن بعد میں جب پولیس کی ایک سٹیٹمنٹ آئی، ایک بیان آیا، جو نیل باسو ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کمانڈ کے، جو پارلیمنٹ اٹیک جب ہوا تھا اس کی انویسٹیگیشن کو بھی لیڈ کر رہے تھے، وہ ڈپٹی اسسٹنٹ کمشنر ہیں میٹروپولیٹن پولیس کے، انہوں نے دو باتیں کہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا سب سے پہلے کہ اس کو جو ہلاکت ہوئی ہے اس میں اس کو ہم اس حملے سے ابھی تک جو ہے وہ لنک نہیں کر سکتے, اور اس کے تھوڑی دیر بعد جب بندے کی جو ملزم حراست میں ہے اس کی بارے میں ایک پولیس کی طرف سے بیان آیا اور کہا گیا کہ اس کو اٹیمپٹڈ سسپیشس اٹیمپٹڈ مرڈر کے سسپیشن میں جو ہے ہم حراست میں لے رہے ہیں. تو اسے تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوئی اور کہا گیا کہ شاید یہ ہیٹ اٹیک ہے. کچھ مسلمان تنظیموں کی طرف سے بھی کہا گیا کہ اس کو ٹیررزم کا کر کے کیوں گلوریفائی کیا جائے اور جو ہے اس کو اس کا اس کے رتبے کو بڑھایا جائے. وہ اس کو تو ایک مکس ہی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرف چاہ رہے تھے کہ اس کو فوری طور پہ ایک دہشت گردی کی تنظیم جو ہے وہ دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا جائے, اور کچھ جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ جس طریقے سے پولیس ہے وہ فیصلہ کرے.
تو مجھے ذرا اس مسجد کے بارے میں سمجھائیں ساجد اقبال, یہ جو فنسبری ماسک ہے اس میں کیا شدت پسند لوگوں کا کوئی کنٹرول ہے؟
یہ اس کی ایک بہت پرانی ہسٹری ہے. پہلے بنیادی طور پہ جب یہ فنسبری پاک ماسک اسٹیبلش ہوئی تھی تو یہ ایک جو گجراتی انڈین گجرات ہے وہاں کے جو مسلمان ہیں پٹیل اور ان کے انہوں نے یہ اس کی بنیاد رکھی تھی, اور پہلے اس وقت امام بھی اس کے جو تھے شفیع پٹیل, جو اب وہ ایک اور مسجد ہے وہاں ہالوے روڈ ماسک اس کے امام ہیں, تو اس کے بھی امام ہوتے تھے. بعد میں اس پہ ایک ایسا وقت آیا تھا جس پہ دہشت گردی کی اور شدت پسندی کی چھاپ سی لگی تھی. ابو حمزہ, ابو قتادہ اس طرح کے نام جو مڈل ایسٹرن اوریجن کے تھے وہ وہاں پہ پریئر لیڈ کرتے تھے. تو اس وقت ایک ایسا تھا کہ حکومت نے پھر بعد میں جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے تو ٹیک اوور کر لیا. اب ایک موجودہ فیز میں اس میں ایک عمل دخل رہتا ہے میٹروپولیٹن پولیس یا اتھارٹیز کا, تو اس میں جو ہے وہ اب اس میں وہ چھاپ نہیں ہے اور اس طرح کے واقعات کی وجہ سے یہ خبروں میں نہیں رہتی.
ساجد اقبال بہت بہت شکریہ. یہاں برطانیہ میں ٹیل ماما نامی تنظیم ہیٹ کرائم یا نفرت پر مبنی جرائم کی تفصیلات یکجا کرنے, متاثرین کی رہنمائی اور مدد کرنے کے لیے فعال ہے. لندن میں بھی اس کی ایک برانچ ہے. ٹیل ماما لندن کے ترجمان مسٹر رحمان انور سے میں نے بات کی ذرا دیر پہلے, جاننا چاہا کہ اپنی نوعیت کا یہ انفرادی واقعہ ہے یا پہلے بھی ایسا ہوتا چلا آیا.
دیکھیں اس نوعیت کا واقعہ تو یہ پہلا ہے کیونکہ اس میں انہوں نے وہی ٹیکٹک یوز کیا ہے یہ فار رائٹ ایکسٹریمسٹ نے, اس شخص نے جو کہ نارملی ٹیررسٹ یوز کرتے آئے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے, اور وہ یہ کہ کسی وین کو کسی گاڑی کو ہائر کیا جائے اور جو سویلینز ہیں ان کے اوپر ان کو رن ڈاؤن کیا جائے, ان کے اوپر چڑھا دی جائے وہ وین اور میکسیمم جو ہے ان کو ڈیمیج کیا جائے. تو اپنی نوعیت کا تو یہ پہلا ہی ہے, لیکن کیونکہ ہم ریکارڈ کرتے آ رہے ہیں اینٹی مسلم ہیٹ کرائم اوور دا لاسٹ 5 to 6 years, تو اس میں مطلب انڈیویجولز ٹارگٹ کرتے ہیں لوگوں کو, اسپیشلی جو ویزیبلی آئیڈینٹیفائیبل مسلمز ہیں, جیسے مسلمان عورتیں جو حجاب اور نقاب لیتی ہیں, ان کو ایزیلی آپ اسٹریٹ پہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ کس فیتھ سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں. مرد جن کی داڑھی ہے جو ویزیبلی مسلمز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ریسنٹلی مسجدوں کے اوپر ایک سیریز آف اٹیکس ہوئے ہیں. تو اور اسپیشلی جو جب کوئی ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے, جیسے مینچسٹر اٹیک ہوا یا ابھی ریسنٹلی لندن میں اٹیکس ہوئے لندن برج پہ, تو اس کے بعد جو بیک لیش ہے وہ بڑھ جاتا ہے کافی.
ٹھیک ہے, تو کیا کہیں گے رحمان انور صاحب, یہ جو ہیٹ کرائم ہے یا نفرت پر مبنی جرائم ہے یہ بڑھ رہے ہیں؟
جی بالکل, یہ تو لندن میٹروپولیٹن پولیس کی بھی رپورٹ ہے کہ ڈبل ہوئے ہیں. ان کی رپورٹ کے مطابق ہمارے پاس جو فائنڈنگز ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی ریسنٹلی جو مینچسٹر کا ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے اس کے بعد تقریباً 5-fold اضافہ ہوا ہے اینٹی مسلم.
کب سے کب تک میں یہ 5-fold اضافہ ہوا ہے؟
سو مینچسٹر اٹیک کے ایک ہفتہ پہلے جتنے اٹیکس تھے اور اس کے ایک ہفتہ بعد جو ہم نے یہ کیے ہیں اور ریکارڈ کیے ہیں اس میں یہ 5-fold کا اضافہ.
اچھا, ویسے ان جنرل کیا کہیں گے رحمان انور صاحب, یہ واقعی یہ جرائم اس قسم کے اٹیکس بڑھ رہے ہیں یا رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں؟
دیکھیں اس میں ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ جو ہیٹ کرائم ہے وہ انڈر رپورٹڈ ہے, چاہے وہ کوئی بھی ڈسیبلٹی ہیٹ کرائم ہو یا فیتھ بیسڈ ہیٹ کرائمز ہوں یا اور کسی مطلب کانٹیکس میں آپ ہیٹ کرائم لے, وہ انڈر رپورٹڈ ہیں اور اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے. اس میں کلچرل بیریئرز ہیں, اس میں لینگویج بیریئرز ہیں, ہمارے پاس کئی وکٹمز کے فون آتے ہیں جو کہ پولیس کو ڈائریکٹلی رپورٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے پروسیجر کیا ہے. وہ ان میں ایک خوف کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ شاید پتہ نہیں ان کی ڈیٹیلز لے لی جائیں گی, ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو اس ایریا میں بہت زیادہ اویئرنیس ریز کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کرائمز کو رپورٹ کیا جائے. اگر رپورٹ نہیں ہوں گے تو وہ
ٹھیک ہے,
ان کو ٹیکل نہیں کیا جا سکتا.
ٹھیک, تو رحمان انور صاحب, پولیس کا اب تک کا رسپانس جواب کیا رہا ہے؟
پولیس کا رسپانس اس وقت تک ٹھیک ہے کیونکہ پولیس کو بھی اس وقت بے تحاشا چیلنجز ہیں, ان کے ٹیررزم کے ایشوز ہیں, باقی ایشوز ہیں. لیکن آف کورس اس این ایریا جو کہ کنٹینیوس امپروومنٹ کی ضرورت ہے, جس میں یو کے میں اس وقت کوئی ایک پولیس فورس تو ہے نہیں, تقریباً 50 سے اوپر پولیس فورسز ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں. تو کچھ پولیس فورسز کا رسپانس بہت اچھا ہے, کچھ لوگوں کو مزید ابھی ہیٹ کرائم کے ایریا میں ان کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے کہ وکٹم سے کیسے بات کی جائے, اور کیونکہ وکٹم جو ہیٹ کرائم کا وکٹم ہے اس کو ری ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو مطلب ایک سمپتھی ایک ایمپتھی کی ضرورت ہوتی ہے.
ٹیل ماما نامی این جی او کے ترجمان یہ تھے مسٹر رحمان انوار. ہیٹ کرائم یا نفرت پر مبنی جرائم کی خبروں اور مجرمین کی بابت جاننے کے لیے میں نے برطانیہ کی نئی پارلیمان کے لیے لیبر پارٹی کی جانب سے رکن پارلیمان مسٹر افضل خان سے بات کی. پوچھا کہ ذمہ دار ان ہیٹ کرائم کا ہے کون, میڈیا, ایک قدر کا لوگ, سیاستدان, انتظامیہ, کون؟
میں یہ عرض کروں گا کہ ہم سب کا رول اس کے اندر ہے. میڈیا کا جو رول ہے میں سمجھتا ہوں اچھا خاصا ہے, اور میں کچھ عرصے سے اس پہ غور کر رہا ہوں, اور جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فنڈامنٹلی جو میڈیا ہے اس میں دو خرابیاں نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو میڈیا ہے بے شک چینل بڑھ رہے ہیں لیکن ایکچولی زیادہ تر میڈیا چند لوگوں کے ہاتھوں میں آ رہا ہے, اور دوسری بات جو آ رہی ہے سامنے وہ یہ ہے کہ میڈیا کا جو ڈیپ کلچر ہے وہ خود اس نیگیٹیوٹی پہ بیسڈ ہے. وہ نیگیٹیوٹی سنسیشنلائز کرنا اس سے کام چلاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے لیے یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرح اس چیز کو پازیٹو رکھ سکتے ہیں. فریڈم آف پریس کا بھی ایک جگہ پہ مقام ہے لیکن اس کا جو نیگیٹیو ہے امپیکٹ سوسائٹی پہ, اس پہ بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے.
یہ ہیٹ کرائم جو 9/11 سے شروع ہوا تھا, تو کیا اب تک اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے, یا اس کا بریگزٹ اور حالیہ حملوں سے کوئی تعلق ہے؟
یہ چیزیں جو ہے نا یہ آئسولیشن میں نہیں ہے, اور آپ اس کو ایک قسم کے کیومولیٹیو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جمع ہو رہی ہیں چیزیں. تو بے شک یہ مختلف چیزیں ہیں لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ تو مسلمان کمیونٹی پہ آ رہا ہے نا. جب بریکسٹ کا بھی ہوا تھا تو بے شک اس کا تعلق ڈائریکٹلی 9/11 کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جو وکٹم جو ہو رہے ہیں اس پہ تو بات ہے, اور جو برنٹ ٹیک کر رہے ہیں وہ مسلمان کمیونٹی ہو رہی ہے, اور اس کے بہت سے سٹیٹس بھی سامنے ہیں. سو میں یہ اس طرح سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نا جمع ہو رہی ہیں, تو اس کا الٹیمیٹلی جو نقصان ہو رہا ہے وہ مسلمان کمیونٹی کی طرف آ رہا ہے, تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کسی کی طرف نہیں آنا چاہیے.
لیکن افضل خان صاحب, یہ جو امیگریشن کی ویو آئی پورے یورپ میں, اس کو ڈیمنائز کیا گیا اور ہیٹ کرائم کو اس سے ریلیٹ کیا گیا کہ یہ امیگریشن شیطنت کے طور پہ سامنے نہ آتی تو شاید یہ نہ ہوتا. تو کیا خیال ہے آپ کا, اس میں اس روپ کو بڑھانے میں سیاستدانوں کا کس حد تک ہاتھ ہے؟
جی جی, سیاستدان جو ہیں وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں, تو جس طرح بہت سے اچھے ہوتے ہیں اور چند اچھے نہیں ہوتے, تو میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو اپنی سیاست کی دکان کو چمکانے کے لیے غلط استعمال کرتے ہیں. امیگریشن کا آنا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ کسی کمیونٹی کو ٹارگٹ کریں. امیگریشن در حقیقت تو ہماری اپنی ضرورت ہے, ملک کی ضرورت ہے, जो काम हम नहीं करना चाहते या जो काम हम नहीं कर सकते उनके लिए ये लोग आ रहे हैं, तो इसको इस्तेमाल करना ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और किसी सियासी जमात का या फर्द का इस्तेमाल करना भी टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसको भी हमें रिजेक्ट करने की जरूरत है।
लेबर पार्टी की जानिब से मैनचेस्टर से मुंतखब होने वाले रुकन पार्लियामेंट ये थे मिस्टर अफजल खान। कल पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। पाकिस्तान का रद्द अमल मुबारक सलामत आपके सामने होगी, लेकिन भारत में क्या रद्द अमल है, वहाँ के मीडिया ने क्या कहा है, सियासतदानों ने क्या कहा है, और साथ ही साथ ये भी कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में क्या रद्द अमल हुआ, उस पर भारतीय हुकूमत का या खिलाड़ियों का क्या रद्द अमल है, इसका अहवाल ज़रा देर बाद आने को है। सरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव।
रईन यार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम BBC क्वेटा।
शुमाइला जाफरी BBC नकियाल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान BBC पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद BBC इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुलरशीद शकूर BBC दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक BBC इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर BBC श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना।
पर अब खेलों पे नजर अब्दुलरशीद शकूर के साथ।
ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी की बुनियाद पर टीम ऑफ चैंपियंस का ऐलान किया है। इस टीम में पाकिस्तान के सरफराज अहमद, हसन अली, फखर जमान और जुनेद खान शामिल हैं। पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद को तवक्को है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जीत पाकिस्तान में बैन अल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी में मददगार साबित होगी। सरफराज का कहना है कि उन्हें तवक्को है कि तमाम ही बड़ी टीमें पाकिस्तान आकर खेलेंगी। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच मिकी आथर का कहना है कि इस साल सितंबर में इंटरनेशनल 11 के दौरे पाकिस्तान से मुस्तकबिल में दूसरी टीमों के पाकिस्तान आने की राह हमवार होगी। पाकिस्तानी हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में आज अपने चौथे मैच में स्कॉटलैंड को 1-3 से हरा दिया। ये पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में पहली कामयाबी है। इससे पहले उसे हॉलैंड ने 4 से शिकस्त दी, कनाडा ने उसे 6-0 से हराया, जबकि भारत के खिलाफ उसे 1-7 में 7 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास जुमेरात को लंदन में होगा, जिसमें अफगानिस्तान और आयरलैंड को टेस्ट रुकनियत दिए जाने का फैसला मुतवक्के है। टेनिस के तमाम ही सफे अव्वल के खिलाड़ी विंबलडन की फैसलाकुन तैयारी आज से शुरू कर रहे हैं। आलमी नंबर 1 एंडी मरे क्वींस क्लब टेनिस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच कल खेलेंगे। इस टूर्नामेंट में आलमी रैंकिंग के इब्तदाई 10 में से 6 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। क्रोएशिया की डोना विकिच ने नॉटिंगम ओपन टेनिस के फाइनल में टॉप सीड बर्तानिया की योहाना कोंटा को 2-6, 7-6 और 7-5 से शिकस्त दे दी। साबिक आलमी नंबर 1 विक्टोरिया अजारेंका 1 की गैर हाजिरी के बाद दोबारा टेनिस मुकाबलों में वापस आई हैं, और स्पेन में होने वाले टूर्नामेंट के पहले राउंड में वो जापान की राइजा ओजाकी के खिलाफ खेलेंगी। रूस में जारी कन्फेडरेशन कप फुटबॉल में पुर्तगाल और मैक्सिको का मैच 2-2 से बराबर रहा। अमरीका के ब्रूक्स कोएपका ने US ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली।
खेलों का अहवाल अब्दुलरशीद शकूर की जबानी। खबरों का खुलासा आया चाहता है, लेकिन उससे पहले अपनी वेबसाइट पे नजर डाली तो वहां खबर लगी है, ये जेल है या रेस्ट हाउस, फ्रिज, फ्रीजर, टीवी और मोबाइल और फोन्स बरामद। पढ़ें, जाके पढ़ें, तफसीली अहवाल पढ़ें, लगता है किसी पूरे बड़े से लंगर का इंतजाम कराची जेल खाने में मौजूद था। BBCUrdu.com पे जाना पड़ेगा आपको। और अब खबरों का खुलासा नादिया सुलेमान की जबानी।
शिमाली लंदन में एक वैन मस्जिद से निकलने वाले लोगों पर चढ़ दौड़ी, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। बरतानवी पुलिस ने वाकई को शिद्दत पसंदी की कार्रवाई करार दिया है। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने सिविलियन खुफिया इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो को पनामा लीक्स की तहकीकात करने वाली टीम के अराकीन को डराने, धमकाने और हरासा करने से रोक दिया है। روس نے امریکہ کی جانب سے شامی جنگی طیارے کو مار گرانے کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ وہ روسی فوجی کارروائی والے علاقوں میں امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ برطانیہ کی یورپ سے علیحدگی کے لیے باقاعدہ مذاکرات کا آغاز برسلز میں ہو گیا ہے۔ قطر نے سفارتی روابط منقطع کرنے والے 4 عرب ممالک پہ الزام لگایا ہے کہ وہ قطر کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اور اب ذکر کرکٹ کا، چیمپئنز ٹرافی کا، اور اس میں پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی شکست فاش پر کرکٹ شائقین کو زبردست مایوسی ہوئی ہے۔ بھارت کی ٹیم ایک مضبوط ٹیم سمجھی جا رہی تھی اور وہاں شائقین کو بھارت کی جیت کا مکمل یقین تھا۔ اس غیر متوقع شکست کے بعد کھلاڑیوں کو بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ طویلے کی بلا کس کے گلے جا رہی ہے؟ اس کے حوالے کے ساتھ دلی سے شکیل اختر۔
بھارت کی ٹیم ایک مضبوط ٹیم تھی اور چیمپئنز ٹرافی کے پہلے میچ میں ہی پاکستان کو شکست دے چکی تھی۔ ہر کسی کو بھارت کی جیت کا پورا یقین تھا، لیکن کل کے فائنل میں بھارت کی شکست انتہائی چونکا دینے والی تھی۔
محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ کیا بتاؤں میں آپ کو، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑا دکھ ہے، ہم سیکنڈ ٹائم چیمپئن بن جاتے، چیمپئن ٹرافی جیت جاتے، لیکن کیا کر سکتے ہیں۔
کسی بھی اگر انڈیا پاکستان ہو یا کوئی بھی ٹیم کے ساتھ انڈیا ہارتے تو خراب ہمیں لگتا ہی ہے، پر چیمپئنز ٹرافی ہارنا یہ سب سے بڑی بات ہے، اس کے بعد پاکستان کے ساتھ ہارنے کی بات ہے۔ تو ہاں، کہیں نہ کہیں یہ خوشی ہے کہ کپ ایٹ لیسٹ ایشیا میں آئے ہیں، چاہے وہ انڈیا لائے چاہے وہ پاکستان۔
کل کا میچ دیکھنے کے بعد تو بہت دکھ بھی ہوا کہ ہماری کنٹری نہیں جیت پائی، بہت امید تھی بٹ کل وہ نہیں دکھا پائے گی۔ جو ان کے پر کہتے ہیں نا، کبھی کبھی ہر کسی کا دن ہوتا ہے، تو کل پاکستان کا دن تھا۔
بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کے ماحول میں کھیل کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، لیکن تمام تلخیوں اور مایوسیوں کے باوجود کمار پنکج جیسے کرکٹ کے شائقین کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے میچ کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔
دیکھیے کہ بھارت پاکستان کے بیچ میں جب بھی میچ ہوتا ہے پورا رومانچ بھر دیتا ہے، تو یہ بھلے ہی لوگ کہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو درشک ہیں، جو کرکٹ پریمی ہیں، وہ چاہتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے رومانچک مقابلے کرکٹ میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔
چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں شکست کے بعد سوشل میڈیا پر کھلاڑیوں کو بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ معروف صحافی جسوندر سدھو کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ اسپورٹس کے نام پر اپنی نفرتیں بھی نکال رہے ہیں۔
ایجوکیٹڈ لوگ بھی انوالو ہیں، ایسا نہیں کہ پڑھے لکھے گوار اس طریقے بیہیو کرتے ہیں۔ آپ آئی سی سی نے جو فیس بک لائیو پہ کپتانس کے جو فیس بک لائیو کیے ہیں، آپ کمنٹ پڑھیے لوگوں کے ایک دوسرے کے خلاف کیسا ہے، مطلب کہ آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ ایک ماڈریٹ سوسائٹی ہوتی ہے، ایک لبرل سوسائٹی ہوتی ہے، ایک پڑھی لکھی سوسائٹی ہوتی ہے، ویسے اس طرح کے ورڈز استعمال کریں۔ یہاں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا، یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے۔
انڈیا کی ٹیم اگرچہ بڑی مضبوط ٹیم تھی، لیکن جسوندر سدھو جیسے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بھارت کی ٹیم کو فائنل میں پہلی بار اصل چیلنج کا سامنا ہوا۔
پاکستان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ دیکھیے، وہاں پر کوئی ٹیم جانے نہیں ہے، پیسہ وہاں ہے نہیں ہے، ہندوستانی کرکٹ بورڈ ان کو انگوٹھے پہ رکھا ہوا ہے اور تمام مشکلات ہیں، اور پہلا میچ وہ ہندوستان سے ہارے اور کس طرح کا ریئیکشن وہاں آیا، ان پہ گانے بنے، ان پہ جوک بنے پاکستان پلیئر پر، لیکن اس سب سے اوبر کر وہ چیمپئن بنے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ پورا انالائز کریں گے تو ایسی جیت تو سب ٹیموں کی نہیں ہے، تو یہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اونچے لیول کی جیت ہے۔
چیمپئنز ٹرافی کا فائنل میچ کئی اشروں میں دونوں ملکوں میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا میچ تھا۔ بھارت کی ٹیم کو ایک مضبوط ٹیم تصور کیا جا رہا تھا، سبھی کو اس کی جیت کا یقین تھا۔ کل کے فائنل میں اس کی غیر متوقع شکست فاش سے یہاں شائقین کو جو صدمہ پہنچا ہے، اسے ختم ہونے میں کافی عرصہ لگے گا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی بھارت کے خلاف فتح پر انوکھا رد عمل نظر آیا۔ وادی کے تقریباً تمام اضلاع میں لوگوں نے کشیدگی کے باعث سنسان پڑے بازاروں اور سڑکوں پر جشن کا سما باندھا۔ دلی میں بی جے پی کے اقتدار میں آتے ہی حکومت ہند کشمیر میں پاکستان نواز مظاہروں کے بارے میں حساس ہو چکی ہے، اور ایسے مظاہروں کے بعد انڈین میڈیا پر ہنگامہ بپا ہو جاتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی فتح پر کشمیر میں آتش بازی کھیلی گئی ہے، لیکن کل اوول میں فخر زمان کے ہر شاٹ پر پٹاخے پھوڑے گئے، اور جب پاکستان نے بالآخر میچ جیت لیا تو کہیں ڈول اور تاشے بجے اور کہیں ناچ گانے ہوئے۔
پاکستان نے میچ جیتا ہے اور ہم یہاں پہ کشمیر میں پورے آزادی جان۔
ہم کو اتنی خوشی نہیں ہے عید کے دن آج بنا رہے ہیں ہم لوگ.
ہم یہ خوشی پاکستانی کے لیے بنا رہے ہیں.
اس پیمانے کا جشن تو 25 سال قبل اس وقت بھی نہیں منایا گیا جب پاکستان نے عالمی کپ جیتا تھا. 30 سال سے جاری مسلح اور علیحدگی پسند تحریک کے دوران بھی لوگوں نے پاکستان نواز جذبات کا اس قدر برملا مظاہرہ کبھی نہیں کیا. تاہم کشمیر میں مسلح تحریک شروع ہونے سے قبل 1983 میں جب کشمیر میں پہلا عالمی ایک روزہ کرکٹ مقابلہ انڈیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ہوا تو لوگوں نے نہ صرف ویسٹ انڈیز کی جم کر حمایت کی بلکہ لنچ بریک کے دوران بھی پچ کھود ڈالا. اس الزام میں 21 افراد کو سزا ہوئی تھی جن میں سے 12 افراد کو عدالت نے ناقص ثبوت کی بنیاد پر بری کر دیا ہے. لیکن اس بار نہ صرف یہ کہ دیر رات حریت کانفرنس کے رہنما میرویز عمر فاروق نے اپنے گھر کی فصیل سے مظاہرین کا حوصلہ بڑھایا بلکہ بزرگ رہنما سعید علی گیلانی نے میچ ختم ہوتے ہی پاکستانی ٹیم اور پاکستان کو اس کامیابی کی مبارکباد دے دی. کشمیریوں کے اس مظاہرے پر سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پر زبردست رد عمل ظاہر کیا گیا. تاہم مقامی اسمبلی کے رکن انجینئر رشید نے آج ایک بیان میں کہا کہ اس پیمانے پر پاکستان نوازی کا مظاہرہ دراصل کشمیر میں بھارت کے خلاف ریفرنڈم ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
افغانستان اور بھارت کے مابین پہلی تجارتی فضائی راہداری کا آج افتتاح ہوا. اس پہلی تجارتی پرواز میں $5 ملین کی لاگت میں تجارتی اشیاء کابل سے دہلی برآمد ہوئیں. افغان حکام اور تجزیہ کار افغانستان اور بھارت کے تجارتی فضائی راہداری معاہدے کو ہمسایہ ممالک کی جانب سے اقتصادی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں. تفصیل کے ساتھ کابل سے سید انور.
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے افغانستان اور بھارت کے درمیان پہلی تجارتی فضائی راہداری کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ کابل اب بحرانوں کو فرصتوں میں تبدیل کرنے کی طرف گامزن ہے. کابل اور نئی دلی کے درمیان تجارتی فضائی راہداری یا ایئر کاریڈور آج رسمی طور پر شروع ہوا. افغانستان اور بھارت کے درمیان اس تجارتی منصوبے کے پہلے پرواز میں $5 ملین کی لاگت میں 60 ٹن طبی جڑی بوٹیوں اور افغانستان کے ذریعے پیداوار ہوائی جہاز کے ذریعے بھارت روانہ ہوا.
در ظرف چند دقیقہ نہ چند صد بہ نتیجہ رسیدیم.
اس موقع پر صدر اشرف غنی کہہ رہے تھے گزشتہ سال دسمبر کے مہینے میں بھارت کے وزیر اعظم نریندرا مودی کے ساتھ ایک ملاقات میں گھنٹوں میں نہیں بلکہ چند ہی منٹوں میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان ایئر کاریڈور شروع کیا جانا چاہیے. افغان حکام اس کے بعد بھارت کے ساتھ ہوائی تجارتی راہداری کے بارے میں بات چیت شروع کی جب پاکستان گزشتہ سالوں میں متعدد بار افغانستان کے میوہ جات کے برآمدات کے موسم میں تورخم اور سپین بولدک کے گیٹوں کو افغان تاجروں کے لیے بند کرتا آیا ہے. آج افغان صدر نے پاکستان کا نام تو نہیں لیا لیکن بظاہر ان کا اشارہ پاکستان کے انہی اقدامات پر متمرکز تھا. جو لوگ ہمارے لیے بحران کریٹ کرتے ہیں وہ یہ سبق سیکھ لیں کہ ہم بحران کو فرصتوں میں تبدیل کرتے ہیں. افغانستان بھارت ایئر کوریڈور پروجیکٹ کے سربراہ صدق اللہ مجددی نے آج کہا کہ کابل کے بعد دوسرا پرواز قندھار سے روانہ ہوگا.
پرواز بعدی ما از قندھار
ہمارا اگلا پرواز ایک ہفتے کے اندر 40 ٹن ڈرائی فروٹ کے ساتھ قندھار سے دلی روانہ ہوگا. اس پرواز کی لاگت بھی $2 ملین تک ہوگی. ضرورت کی صورت میں ہم ہفتے میں ایک پرواز یا اس سے بھی زیادہ پروازوں کے امکانات فراہم کر سکتے ہیں اور اس کی توانائی بھی موجود ہے.
ہفتے ایک پرواز یا اگر بیشتر از نیاز باشد تنظیم کریں.
10 سال پہلے جب بھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحدی علاقوں خاص کر تورخم اور سپین بولدک کے گیٹ چند دن کے لیے بند ہو جاتے تو افغانستان میں اشیائی خورد و نوش کی قیمت آسمان تک پہنچ جاتی اور افغانستان کے میوہ جات کی برآمد کا راستہ بھی بند ہو جاتا. لیکن چند مہینے پہلے دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کراسنگ ایک مہینے سے بھی زیادہ مدت کے لیے بند ہوا تو افغانستان میں اس بار بازاروں میں سبزی کے علاوہ دیگر اہم خوراکی مواد کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا. افغان تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ دوستانہ تجارتی تعلقات برقرار کرنے کے بعد انڈیا کے ساتھ ایئر کاریڈور معاہدہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ افغانستان اپنے ہمسایہ ممالک کی جانب سے اقتصادی ناکبندی توڑنے میں کامیاب رہا ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
امریکی سربراہی میں قائم اتحاد کے ایک جیٹ طیارے نے شام کے ایک فوجی طیارے کو مار گرایا ہے۔ یہ واقعہ اتوار کو شام کے صوبے رقہ میں پیش آیا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، امبر خیری کی زبانی۔
امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ اتحادی افواج کے ایک جنگی طیارے نے رقہ صوبے میں ایک شامی فوجی جہاز کو مار گرایا ہے۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ شام کے اس SU-22 جنگی طیارے کو اس وقت اتحادیوں کے ایک سپر ہارنٹ جیٹ نے مار گرایا جب وہ ان حکومت مخالف شامی اتحادیوں پر بمباری کر کے لوٹ رہا تھا جن کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ شام میں سرگرم امریکی اتحاد نے شام کے کسی جنگی طیارے کو مار گرایا ہو۔ شام نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، اس حملے کو اصول و ضوابط کے صریحاً خلاف ورزی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے خطرناک نتائج ہوں گے۔ ادھر روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ شام کے علاقائی سالمیت کا ہر صورت میں احترام کرے اور اس کے خلاف کسی بھی کارروائی سے گریز کرے۔ شام کے جنگی جہاز کو مار گرانے کا یہ واقعہ اتوار کی سپہر طبقہ شہر کے قریب پیش آیا جہاں سیرین ڈیموکریٹک فورسز شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے لڑ رہی ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ سن 1999 میں کوسوو کے بعد سے یہ شاید پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے کوئی جنگی جہاز مار گرایا ہو۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ شامی حکومت کے حامی جنگجوؤں نے سیرین ڈیموکریٹک فورسز یعنی SDF کے ایک دستے پر حملہ کر کے انہیں جادین قصبے سے باہر نکال دیا تھا جس کے بعد ان کا یہ طیارہ مار گرایا گیا۔ پینٹاگون کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی جنگ کے اصول و ضوابط کے مطابق تھی اور طیارے کو اتحادی افواج کے اجتماعی دفاع کے لیے مار گرایا گیا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے امبر خیری سے سنی۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کے بارے میں باضابطہ بات چیت آج برسلز میں شروع ہو گئی ہے۔ یورپی یونین کے چیف نیگوشیٹر مشیل بارنے کے مطابق ان کا فوری ہدف برطانیہ کے اخراج سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال سے نمٹنا ہے، جبکہ ان کے برطانوی ہم منصب ڈیوڈ ڈیوس کا کہنا ہے کہ برطانیہ یورپی یونین کے ساتھ مستقبل میں بہتر تعلقات کی غرض سے تعمیری مذاکرات کرے گا۔ تفصیل کے ساتھ عمر آفریدی۔
برطانیہ نے 44 سال قبل اس معاہدے پر توثیق کی مہر ثبت کی تھی جس کی روح سے وہ EU یعنی یورپی یونین کا رکن بنا تھا۔ اس دیرینہ تعلق کو توڑنے کے لیے بریگزٹ مذاکرات کا آغاز آج برسلز میں ہوا۔ رسمی مسافے کے فوراً بعد EU کے مذاکرات کار اعلی یعنی چیف نیگوشیٹر مشیل بارنیئر نے دو ٹوک الفاظ میں اپنی ترجیحات بیان کرتے ہوئے کہا،
Our objective is clear.
ہمارا مقصد واضح ہے، ہمیں سب سے پہلے بریگزٹ سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال سے نمٹنا ہے، پہلے شہریوں کے لیے، پھر EU کی پالیسیوں سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے، اور اس کا جو اثر سرحدوں بالخصوص آئرلینڈ پر پڑے گا۔
برطانوی حکام کو بھی صورتحال کی نزاکت کا بخوبی اندازہ ہے۔ برطانوی وزیر بریگزٹ ڈیوڈ ڈیوس کا مذاکرات سے پہلے کہنا تھا،
اس میں شک نہیں کہ ان مذاکرات کے دوران مشکل مرحلے آئیں گے، مگر ہم تمام شہریوں کے مفاد کو یقینی بنانے والا معاہدہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔
طرفین کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کی اہمیت کا بھرپور احساس ہے۔ برطانیہ کے اخراج کا EU کے بجٹ پر برا اثر پڑے گا، یہی وجہ ہے کہ یورپی حکام اس کے بدلے میں برطانیہ کے ساتھ پہلے مالی معاملات کو طے کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ اسی طرح شہریوں کے حقوق اور آئرلینڈ میں سرحد بھی اہمیت کی حامل ہے۔ ان امور کے طے پانے کے بعد ہی مستقبل کے دو طرفہ تجارتی معاہدوں پر بات ہو سکے گی۔ مسائل کی فہرست طویل ہے اور برطانیہ کے پاس وقت 2 برس سے بھی کم ہے۔ عمر آفریدی، بی بی سی نیوز۔
پاکستان کی سینٹ کی کمیٹی برائے دفاع میں سمنگلی ایئر بیس اور کوئٹہ چھاونی میں مقامی قبائل کی اراضی پر مبینہ قبضے کا معاملہ پیش ہوا ہے۔ سینیٹر الیاس بلور کا کہنا ہے کہ فوج قبائل کو معاوضہ دے، اراضی لے اور پھر جو چاہے تعمیر کرے، لیکن وزارت دفاع نے قبضے کی تردید کی ہے۔ اب تنازع کے حل کے لیے سینٹ کی ذیلی کمیٹی تشکیل پائی ہے. تفصیل فرحت جاوید کی زبانی.
ایوان بالا کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے اجلاس میں سمنگلی ایئر بیس اور کوئٹہ چھاؤنی میں اراضی کے معاملے پر مقامی قبائل، صوبائی حکومت اور افواج کے مابین جاری تنازع پر بحث کی گئی. مقامی قبائل نے اراضی تنازع پر اپنا نقطۂ نظر پیش کیا اور مطالبہ کیا کہ انہیں طے شدہ معاہدے کے تحت اراضی کا معاوضہ دیا جائے. واضح رہے کہ کوئٹہ میں بعض قبائل پاکستان آرمی اور فضائیہ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے کوئٹہ اور اس کے مضافات میں سینکڑوں ایکڑ اراضی پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس اراضی پر سمنگلی ایئر بیس کی توسیع جبکہ بعض فلاحی منصوبے زیر غور ہیں. کمیٹی اجلاس میں وزارت دفاع اور فضائیہ کے حکام نے موقف اختیار کیا کہ صوبائی حکومت نے یہ اراضی لیز پر انہیں دی جبکہ کسی بھی اراضی پر قبضہ نہیں ہو سکتا. ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت اسے سرکاری اراضی اور قبائل اپنی ملکیت سمجھتے ہیں. چیئرمین کمیٹی سینیٹر مشاہد حسین سید نے معاملے کے حل کے لیے سینیٹر عبدالقیوم کی سربراہی میں 3 رکنی ذیلی کمیٹی تشکیل دی ہے جو 60 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی. فرحت جاوید، بی بی سی، اسلام آباد.
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101، اسلام آباد.
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. عرب ایک جیل کا احوال، آپ سوچ رہے ہوں گے قیدیوں کا ذکر ہوگا، ہاں ان کا بھی ہے، لیکن قیدیوں سے زیادہ قیدیوں کے پاس سے برآمد ہوئے سامان، ساز و سامان، اور وہ سامان کا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا ذکر ہے. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی مرکزی جیل میں آپریشن ہوا. اس دوران بڑی تعداد میں موبائل فون، ٹی وی سیٹ، ایل سی ڈیز اور جہادی مواد برآمد ہوا. بیرکس کے علاوہ قیدیوں کی جسمانی تلاشی بھی لی گئی. ایسا لگتا ہے بڑے سے بڑے لنگر کا انتظام بھی وہاں موجود تھا. کراچی سے ریاض سہیل.
کراچی کے وسط میں شہری آبادی کے درمیان میں واقع سینٹرل جیل کراچی میں یہ آپریشن کئی گھنٹے تک جاری رہا. اس جیل میں حکام کے مطابق 6,000 کے قریب قیدی موجود ہیں. بٹائی رینجرز کے سیکٹر کمانڈر شاہد جاوید نے میڈیا کو بتایا کہ جیل حکام نے ان سے رابطہ کیا تھا، جس کے بعد پولیس کی مدد سے یہ آپریشن کیا گیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ تقریباً 27 سال کے بعد اس نوعیت کا جنرل آپریشن کیا گیا ہے. اس سے پہلے 1990 میں یہ آپریشن ہوا تھا. واضح ہے کہ کراچی میں جاری ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران گرفتار کیے گئے سیاسی و مذہبی جماعتوں، شدت پسند گروہوں کے کارکنوں اور جرائم پیشہ افراد کی ایک بڑی تعداد کو اسی جیل میں رکھا گیا ہے. گزشتہ ہفتے سینٹرل جیل سے 2 انتہائی مطلوب ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، جن کا تعلق شدت پسند گروہ لشکر جنگوی سے تھا، جس کے بعد 12 کے قریب اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا. بٹائی رینجرز کے سیکٹر کمانڈر شاہد جاوید نے بتایا کہ دوران آپریشن 450 موبائل فون، سم، یو ایس پی اور اینٹی جیمرز، اے سی ڈیوائسز جن کے ذریعے سگنل جام کرنے کی کوشش کو ناکام بنایا جاتا ہے، برامد کی گئی ہیں. یاد رہے کہ سینٹر جیل پر موبائل ٹیلی فونز کے جیمر لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اطراف کی آبادیوں میں موبائل ٹیلی فون کمپنیوں کے سگنل مکمل نہیں پہنچ پاتے. آپریشن کی جاری کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیور بلب کے بورڈ کے پیچھے سوراخ میں موبائل فون اور ڈیوائس موجود تھی، جس کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھا گیا تھا. رینجرز حکام کے مطابق یہ موبائل مخصوص اوقات پر مخصوص مقامات سے استعمال کیے جاتے تھے، جن سے وارداتوں میں مدد بھی کی گئی. رینجرز کمانڈر کے مطابق آپریشن میں جیل کے سرکاری کچن کے علاوہ 8 سے 10 نجی بورچی خانے بھی برامد ہوئے ہیں، جس سے جوسر، مائکرو ویو اوون، 100 سے زائد گیس سلینڈرز کے علاوہ 56 टन राशन भी बरामद किया गया। इन बोर्ची खानों में मखसूस कैदियों के लिए खाना तैयार किया जाता था। उन्होंने जेल में गैस सिलेंडर की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि ये सिलेंडर जेल तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। साफियों को इस ऑपरेशन के दौरान बरामद किए गए छोटे रेफ्रिजरेटर, डिस्पेंसर, 70 के करीब टीवी सेट्स, पंखे, एयर कूलर, वाटर कूलर, स्पीकर, डीवीडी प्लेयर और हीटर दिखाए गए। सेक्टर कमांडर शाह जावेद ने बताया कि मंशात भी बरामद हुई है, जो बड़ी तादाद में नहीं सिर्फ कैदियों के इस्तेमाल जितनी है, जो खुफिया खानों में छुपाई गई थी। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक मस्जिद और लाइब्रेरी की भी तलाशी ली गई और लाइब्रेरी से जहादी मवाद बरामद हुआ है, जबकि बाज मोबाइल टेलीफोन और मंशात यहाँ किताबों में छुपाई गई थी। आराम और आसाइश की अशिया के अलावा कैदियों से 33 लाख के करीब नकद रकम भी बरामद की गई है। याद रहे कि कराची सेंट्रल जेल पर हमले के बारे में इंटेलिजेंस इदारे कई बार आगाही दे चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शहर बनू के जेल पर तालिबान के हमले और साथियों की रिहाई के बाद सेंट्रल जेल के मुतसल एक और दीवार तामीर की गई और एक बड़े अरसे तक जेल के साथ गुजरने वाली सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल था। इससे पहले 2014 में जेल के साथ मौजूद आबादी से रेंजर्स ने एक सुरंग पकड़ी थी, जो जेल के अंदर दाखिल होने के लिए बनाई जा रही थी। गोसिया कॉलोनी से गिरफ्तार मुलजमान ने इस सुरंग की निशानदेही की थी और बताया था कि वो जेल से अपने साथियों को रिहा कराना चाहते थे। रियासेल, बीबीसी कराची।
लंदन के इंतहाई अमीर रहायशी इलाके में गरीबों या कम आमदनी वाले लोगों की रहायशगाह 24 मंजिला ग्रेनफेल टावर में आग लगने से अब हलाक शुदगान की तादाद 79 बताई जा रही है। पुलिस ने इन हलाकतों की तस्दीक के बाद कहा है कि इस तादाद में इजाफे का खदशा हनूज मौजूद है। गुज़श्ता रोज इसी टावर में रहने वाले 80 साल के अफगान नजाद बरतानवी अली जाफरी की मौत की तस्दीक हुई थी। अफसोसनाक खबर थी, लेकिन इस तस्दीक के सिर्फ 15 मिनट बाद अली जाफरी के बेटे बशीर जाफरी से हमारी साथी नुसर जहां ने बात की। समाज फरमाइए।
जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं हम लोग फैमिली के लिए, तो उन लोगों ने न्यूज से पहले हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपके वालिद साहब दुनिया में नहीं रहे
जी।
तो ये 10-15 मिनट पहले।
तो ये बताएं कि आपके वालिद साहब के साथ उस फ्लैट में और कौन कौन रहा करते थे?
वहाँ मेरा पेरेंट्स था, माँ बाप और दो बहने 11वीं मंजिल में रहते थे
जी।
आग पे उसी तरफ लगा जहाँ पे उस कॉर्नर पे फ्लैट था, तो ये इन लोगों ने गलती कर दिया, लिफ्ट लेके नीचे आने की कोशिश किया तो 10वीं मंजिल पे लिफ्ट रुक गया और वहाँ बहुत ज्यादा धुआं था, तो धुआं के खातिर ये लोग आपस में अलग हो गए।
तो आपकी बहनें और वालिदा बाहर निकल आई भाई?
हाँ जी, बड़ी बहन और माँ वो लोग जल्दी निकल गए, मगर छोटी बहन को थोड़ा सा अनकंशियस हुआ था तो हॉस्पिटल में कुछ दिन, तो अभी निकल गया तो शी इज ओके।
तो लिफ्ट में ये लोग सारे लोग साथ थे या आपके वालिद साहब तन्हा थे लिफ्ट में?
नहीं, लिफ्ट में जो था मेरे छोटी बहन और वालिद साहब था
जी,
और बाकी जो लोग उधर आए थे वो लोग भी था।
तो आपकी बहन क्या बता रही है, किस कैसे वो लिफ्ट में बिल्कुल रह गए अकेले और किस तरह हुआ है सब कुछ?
जैसा कि मैंने बताया कि लिफ्ट 11वीं मंजिल से 10वीं पर आ गए, जैसे कि लोग पैनिक करें भागने के लिए, तो लिफ्ट जो है नीचे आते हुए हर मंजिल पे रुक जाता है
जी।
तो कहते हैं जब हम लोग 10वीं मंजिल में, दुआ और भी ज्यादा था 11वीं मंजिल से, किसी को हम लोग देख भी नहीं सकते थे, तो वही जो लिफ्ट में जो भी लोग था वो सब लोग जैसे बेहोश की तरह हो गया।
अच्छा।
तो कहते हैं जब हम लोग लिफ्ट के अंदर गए तो लोग ज्यादा थे, तो मैं और वालिद साहब को तो जबरदस्ती अंदर करके दरवाजे के सामने थे, तो सिस्टर वही कह रहे थे होल्ड में रहे, अगर मैं वालिद साहब का होल्ड हाथ पकड़ लेता तो शायद लिफ्ट से बाहर नहीं जाता।
तो ये बताएं कि आपकी आखिरी बार अपने वालिद साहब से बात या मुलाकात कब हुई थी?
आपको पता है कि लंदन का लाइफ बहुत बिजी रहता है
जी,
तो वही मैं शायद वीकेंड पे उससे मुलाकात हुआ था आखिरी बार
जी,
या वही मंडे नाइट इसी तरह था। नॉर्मली हम लोग संडे हो जाता है तो वालिद साहब को मिलने के लिए हम लोग निकल जाते
जी। तो आपके वालिद साहब क्या किया, उनका क्या था काम, क्या करते थे वो?
वो तो पेंशन था क्योंकि उम्र ज्यादा था
जी,
माँ बाप पेंशन है।
कितने अरसे से थे उस बिल्डिंग में?
ये 2004 से मेरे ख्याल में बिल्डिंग में, बड़ा लंबा अरसा है। आप जैसा आप लोगों ने सुना कि آگ جس طرح لگا اس کو جیسے کسی نے پیٹرول ڈالا ہوا یا کچھ ڈالا ہوگا کہ آگ اتنے تیزی سے جل رہا تھا اور اوپر آ رہا تھا. تو لوگ سو بھی رہتا, صرف وہی لوگ جو جاگے ہوئے تھے, کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے, کوئی جو نکلا ہوا ہے شہری کے وقت, مگر کوئی دیکھ. جب کہتے بڑا بھائی وہ جلدی آئے تھے, کہتے جب ہم لوگ آئے تو پانچ چھ منزل پہ تھا, تو پولیس والے باہر کھڑے تھے, فائر بریگیڈ والے کہتے گھر کے اندر رہو, کھڑکی بند کرو. تو لوگ بھی جو سن رہا تھا کہتے چلو ٹھیک ہے, اس کو آگ نہیں لگے گا. جیسا میرا سسٹر نے کہا, ہم لوگوں نے نیبر سے جگایا کہ بھائی نکلو, تو نیبر کہتے ہو آپ تم لوگوں کی طرف ہے, آ جاؤ تم لوگ میرے گھر میں, وہ بہت دور ہے
جی.
تو ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ بھائی اے آپ اتنا جلدی آ رہے, پانچ منٹ میں جیسا کوئی پیٹرول ڈالا ہو یا کچھ ڈالا ہو اگر جل رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر.
جی تو یہ بتائیں کہ آپ وہاں سے دور رہتے ہیں, آپ کو خبر کب ملی آگ لگنے کی, اطلاع کب موصول ہوئی, کب آپ وہاں پہنچے؟
یہی کوئی تقریباً 1:45 کے قریب تھا جب میں پہنچا
جی.
تو ہم لوگوں نے بہت کوشش کیا کہ بھائی ہمیں اوپر جانے دیتا تھا کہ میرے پاس پھنسا ہوا والد صاحب پھنسا ہوا ہے لوگ, مگر پولیس والے وہی فائر کا کسی کو نہیں چھوڑ سکے, اور فائر بریگیڈ والے بھی صرف ایک ہی ٹانکی آیا ہوا ہے, تھوڑا سا پانی ڈال رہے ہیں, اور باقی سب جیسا بھی یہ لوگ کہہ رہے 200 فائر بریگیڈ والے کرے تھے, ٹھیک تو کرے تھے, مگر سب آرام سے بیٹھے ہوئے کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے کہ بھائی ابھی ایک طرف جو بلڈنگ کے سائڈ ہے وہ 2 بجے سے میں نے اس کو ریکارڈنگ شروع کیا, تو ساڑھے 3 بجے تک بیچاروں کا پھنسا ہوا تھا, اور آتوں کپڑوں سے لا رہا تھا کہ بھائی ہمیں بچاؤ بچاؤ, اور کوئی ایک ڈراپ پانی بھی ان کے اوپر ڈالا نہیں.
تو جس وقت آپ وہاں نیچے کھڑے تھے اور اوپر آگ لگ رہی تھی اور آپ کے والدین اپنے فلیٹ پہ تھے 11 نمبر کی منزل پہ, تو
ماں اور سسٹر اس وقت آئے تھے نیچے,
نیچے آ گئے,
آگ تو لگا ہوا ہے 1 بجے
جی 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 جی.
تو زیادہ تر جو لوگ شہید ہو گئے اب چل گئے, تو بےچارے زیادہ تر وہی 2 بجے کے بعد آگ زیادہ ہو گیا, اور دعا بھی بہت زیادہ ہو گیا, تو اس لیے
جی
کیونکہ دعا سب سے زیادہ جو بولے وہ دعا وہ انسان کو ختم
دھوئے سے جی دھوئے سے
دھوئے سے
جی جی جی.
کیونکہ جب لوگ ان لوگوں نے نیا بلڈنگ بنایا تو ہم لوگ ماں باپ ہمیشہ کہتے تھے بھائی کیا بنائے لوگ, کھڑکی کے سامنے جو چھوٹا سا شلف ہوتا ہے وہ پہلے اودن تھا, ان لوگوں نے پلاسٹک ڈال دیا, پلاسٹک کور کر دیا جیسے میک اپ کر کے, تو سارے ریزیڈنٹ سب لوگ ہم کمپلین کرتے تھے بھائی دیکھو یہ کیا بنایا, جب ہوا چلتی ہے آپ کا کھڑکی کھل جاتا ہے اور یہ پلاسٹک موو ہو جاتا ہے جیسے کوئی آپ لوگوں نے گلو لگا کے چھوڑ دیا اور 10 ملین پاؤنڈ لے کے چلا گیا. تو وہی کہتے تھے نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے تم لوگ سمجھتے نہیں ہو. تو ابھی ان لوگوں کو پتا چل کے بھائی دیکھ لوگوں کو مار کے ابھی کہتے ہیں سوری. تو یہ دعا جو ہے پلاسٹک کا دعا بہت آپ کو بھی پتا ہے بہت تیز ہوتا ہے
جی. تو آپ کی بہن اور والدہ کتنے بجے نیچے آ گئے تھے, آگ لگنے کی کتنی دیر بعد وہ لوگ نیچے پہنچ گئے تھے؟
ماں اور بڑی بہن وہ لوگ تو یہی شاید 5 منٹ بعد جلدی آ گئے تھے, کیونکہ ان لوگوں نے کہا چلو ہم لوگ جاگتے ہیں نیچے چیک کرتے کہ کیا ہے, تم دونوں والد صاحب کو جگا لو اور آج ہم لوگ آپ کو فون کر دیں گے. تو وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم لوگ آئے نیچے تو آگ آلموسٹ 8-9 فلور پہ پہنچ گیا تھا.
اچھا
تو اسی وقت والد صاحب کھڑکی کے پاس رہتا ہے, فین کہہ رہا کہتا ہے اس نے جب دیکھا آگ کے شعلے پہنچ گئے کھڑکی کے پاس تو وہاں سے بھاگا کہ بیٹی نکلو کہ آگ پہنچ گیا, کہتا ہے ہمیں یقین نہیں ہوتی آگ کس طرح پہنچ گیا, ابھی تو کس طرح نیچے چلا کے دیکھنے کے لیے, تو کہتا ہے بس شیشہ ٹوٹ کے اور گرم آواز کر کے تو آگ بھی کچن کے اندر آ گیا تھا. تو یہ بھی شاید
جی
وہی کوارٹر پاس اس طرح قریب یہ لوگ نکل گئے.
ٹھیک تو آپ کے والد صاحب کی عمر کیا تھی؟
یہی کوئی 80 ایئر اولڈ کا.
یہ تھے مرحوم علی جعفر کے بیٹے بشیر جعفری, جن سے ہماری ساتھی نصر جہاں نے اپنے یعنی ان کے والد کی موت کی تصدیق کے 15 منٹ بعد بات کی تھی. جو تفصیلات وہ بتا رہے تھے شاید اس قسم کی گرینفل ٹاور کی اندرونی حالات کی تفصیلات کم از کم میری نظر سے نہیں گزری تھیں. کوشش ہوگی کہ اس انٹرویو کا خلاصہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی آ سکے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اسی درد بھرے انٹرویو کے ساتھ یا واقعے کے بابت انٹرویو کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر عمبر خیری, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے جیمز لاف. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سیلمین سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نادیہ سلیمان کی زبانی۔
شمالی لندن میں ایک وین مسجد سے نکلنے والے لوگوں پر چڑھ دوڑی، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ برطانوی پولیس نے واقعے کو شدت پسندی کی کارروائی قرار دیا ہے۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے سویلین خفیہ ادارے انٹیلیجنس بیورو کو پیناما لیکس کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کے اراکین کو ڈرانے دھمکانے اور ہراساں کرنے سے روک دیا ہے۔ روس نے امریکہ کی جانب سے شامی جنگی طیاروں کو مار گرانے کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ وہ روسی فوجی کارروائی والے علاقوں میں امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ برطانیہ کی یورپ سے علیحدگی کے لیے باقاعدہ مذاکرات کا آغاز برسلز میں ہو گیا ہے۔ نائجیریا میں پولیس کا کہنا ہے کہ 5 خواتین خودکش بمباروں نے ایک حملے میں 12 افراد کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ 11 افراد زخمی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔